نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداه على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم يحدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقي الشيطان سالكا فجا قط الا سلك فجا غير فج رواه بخاري ومسلم ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلیہم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے رب کی عطا سے ہمیں یہ توفیق نصیب ہوئی کہ خدا کی خلق میں برگزیدہ افضل ترین شخصیات، خدا کے بندوں میں، خدا کی محبوب شخصیات میں سے عظیم شخصیتوں کے ذکر کے لیے اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، اور ان عظیم ہستیوں کا ذکر خدا کی رضا، خدا کی محبت اور خدا کے قرب کو دعوت دیتا ہے۔ کوئی شخص ان کی محبت کو دل سے نکال کر، ان کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل کر کے شب و روز بھی اگر عبادت میں گزار دے تو اس سے خدا کا پتہ یا خدا کا قرب نہیں مل سکتا۔ بندے کے باطن میں خدا کی محبت کے جوش کو پیدا کرنے والی شے دل سے نفاق اور دیگر اخلاق رذیلہ کو دور کرنے والی شے ان شخصیات کا ذکر پاک ہے کہ جن کی یادوں سے باطن میں ایک انقلاب بپا ہوتا ہے، بندہ تمام تر شہوات دنیاوی سے کنارہ کش ہو کر رب کریم کی جانب ایک مخلص بندہ بن کر روانہ ہوتا ہے۔ ان کی سیرت کے واقعات آنے والے ادوار میں جو افراد ہیں ان کے لیے استقامت اور طرز زندگی کے لیے ایک حسین نمونہ ثابت ہوتی ہے. اسی لیے ہمیشہ سے قرآن نے بھی, اگر آپ دیکھیں قرآن کلام تو اللہ کا ہے لیکن کتنی فراخی سے اپنے محبوبوں کا ذکر کرتا ہے, ان کی نیند کو بھی یاد کیا جاتا ہے, ان کی نیند کی بھی تعریف ہوتی ہے, ان کے جاگنے کی بھی تعریف ہوتی ہے, ان کی عبادت کی بھی تعریف ہوتی ہے, ان کی تجارت کی بھی تعریف ہوتی ہے, ان کی خلوت کے معاملات کی بھی تعریف ہوتی ہے. تو جو رب کریم کے محبوب ہو جاتے ہیں تو یہ رب کریم کی سنت ہے کہ فراغی اور وسعت کے ساتھ, انتہائی سخاوت کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے. تو یقیناً یہ اللہ رب العزت کی خصوصی عنایات ہے کہ ہم گھروں سے نکل کر ان کے ذکر کو سننے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہو گئے ہیں. رب کریم کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان پاکیزہ ذکر کی برکتوں سے ہمارے گندے دلوں کو پاک فرمائے, ہمارے دلوں کو ان کے ذکر کی برکت سے اپنی رضا کے لیے, اپنی محبت کے لیے اور اپنے قرب کے لیے نرم فرمائے. حضرات گرامی, مجھ جیسا ہے چمدا اور ایک گندا شخص حضرت عمر پر کیا کلام کر سکتا ہے؟ میں اپنا ایک تجربہ ہی عرض کر دیتا ہوں. کل میں کچھ کتابیں مسجد سے اٹھا کر لے گیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ پر میں پڑھوں. مجھے نہیں پتا کہ فجر کی اذان کب ہوئی, صرف حضرت عمر کا ذکر پڑھتے ہوئے. یہ میں مطالعے کا مبالغہ نہیں پیش کر رہا, اس ذات کی حقیقت کو بیان کر رہا ہوں. اور میں نے تو یہ یعنی اس ذکر کو پڑھنے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ہماری زبانیں متحمل ہو سکیں کہ اتنی برگزیدہ شخصیات کے ذکر کے لیے لبکشائی کریں. لیکن یہ ذکر اور یہ یاد جو منعقد کی گئی ہے تو اس نیت کے ساتھ کہ مولا جو جملے ہم تیرے محبوبوں کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں, ابھی ہمارے بھائی نے یہاں پر شعر پڑھا, حق کہا کہ عمر جیسی شخصیت نہیں ہو سکتی رضی اللہ تعالی. حضرت عمر جیسی شخصیت, اسی لیے صحابہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ عمر جیسا بچہ جننے سے مائیں عاجز ہو گئی ہیں. اب عمر جیسی شخصیت پیدا نہیں ہوگی کہ جن کا اخلاص, جن کی للہیت, جن کا جذبہ, جن کے حضور سے محبت, اللہ سے تعلق, فدائیت, شجاعت کا ایک مرتبہ, ایک اخلاص للہیت, کمال ایمان تو یہاں تک ہے. آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی رغبت نہیں کہ میں شادی کروں, لیکن اولاد اس لیے پیدا کی ہے کہ وہ خدا کا ذکر کریں. اس سے آپ جو باطن سے تعلق رکھتے ہیں اور روحانی سے جن کا تعلق ہے وہ اس مضمون کو سمجھ سکتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کا طائر روحانی کہاں پر پرواز کر رہا ہے. آپ کی شخصیات پر بے شمار کلام ہوتے رہتے ہیں, کتابوں میں, تاریخ میں بہت لکھا گیا ہے, بہت لکھا گیا ہے. میں خصوصاً اس نشست کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اتنا خوبصورت میں نے کسی کو پڑھا نہیں جس انداز میں حضرت عمر کا تعارف انہوں نے کرایا ہے, کیونکہ وہ خود صوفی تھے. ایک علم ظاہر والا شخص وہ خود کو نہیں جانتا تو کسی شخصیت کو کیا جانے گا. تو ان شخصیات کو صوفیہ نے سمجھا ہے, مشائخ نے سمجھا ہے. تو شاہ صاحب کیونکہ بڑے عظیم صوفیہ میں سے ہیں تو انہوں نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا کے اندر اس پر بڑا مفصل کلام کیا ہے اور ایسے ایسے رموز بیان کیے ہیں کہ بندے کو لگتا ہے کہ ابھی اس جذبے کے اندر ہماری حرکت قلب بند ہو جائیں کہ خدا نے کیا مرتبہ اور مقام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ودیعت اور داخل فرمایا تھا. میں چند جملے پہلے اس حوالے سے عرض کر دوں جو آپ کی ظاہری تاریخ پر ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا عنہ ہجرت سے 40 برس پہلے آپ کی ولادت ہوئی ہے, یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی. تاریخ کا انتخاب اسلامی دنیا کے اندر ہجرت کے حوالے سے ہوتا ہے, تو ہجرت سے اگر آپ پیچھے چلیں تو 40 سال قبل, سید عالم کی ہجرت سے 40 سال قبل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا عنہ کی گویا کہ ولادت ہوئی ہے. اور آپ ان عظیم ہستیوں میں سے قریش میں رہے ہیں کہ جسے کوئی جذباتی شخص نہیں کہہ سکتا, یعنی آپ کا شمار ان شخصیات میں سے ہیں کہ کوئی آپ کو اپنی تلوار کے زور پر اپنے رائے اور اپنی مرضی آپ پر مسلط نہیں کر سکتا. کوئی اپنی زبانی تقریر کے ذریعے آپ کو متاثر کر کے آپ سے اپنی بات نہیں کہلوا سکتا. کوئی آپ کے سامنے کوئی ایسا اخلاقی کام کر کے جس کو شعبدہ کہتے ہیں، جس کے اندر بظاہر اخلاق ہوتا ہے حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا، ایسی کوئی کام کر کے آپ کو اپنے جال میں پھنسا سکے، یہ متصور ہی نہیں تھا. کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ذہین قوم جو قریش ہے، تاریخ عرب کے اندر اور حجاز ہو یا جزیرہ عرب کا کوئی خطہ ہو یا اس وقت کی تمام وسعتیں ہوں، تو قریش مکہ کو ذہانت کے اندر، فطانت کے اندر، سوج بوجھ کے اندر ایک بہت مستحکم اور متین اور مدبر قوم تسلیم کیا جاتا تھا. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ قریش مکہ کے اندر اتنی بڑی اہمیت کے متحمل تھے کہ قریش مکہ، قریش یہ جماعت، یہ قبیلہ جو اس دور میں سب سے ذہین، فتین اور زیرک اور مدبر قبیلہ کہلاتا تھا، لیکن جب یہ قبیلہ کسی سے مساہلت کرنا چاہتا تھا، کسی سے تجارتی معاملات طے کرنا چاہتا تھا، کسی سے دوستانہ رویہ رکھنا چاہتا تھا، کسی سے دشمنی کر کے اپنے شرائط پیش کرنا چاہتا تھا، تو سفیر کی ذمہ داری اور اس وقت ان کے نمائندہ اول کی ذمہ داری حضرت عمر کو دی جاتی تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا عنہ کس قدر مدبر اور کس قدر ذہین اور پختہ مزاج شخص تھے کہ جہاں پر ابو الحکم جس کو کہا جاتا ہے، لیکن حضور کی زبان سے جب تک ابو جہل نکلا تو وہ ساری تاریخ کے لیے ابو جہل ہو گیا، اس کو ابو الحکم کہا اس لیے جاتا تھا کہ ذہانت کے اندر اس کا ایک نام تھا، لیکن قریش اپنے معاملات کو بروئے کار لانے کے لیے اس کو بھی آگے نہ کرتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا عنہ کی بردباری، حلم اور گویا کہ آپ کی متانت طبیعت پر اتنا بھروسہ تھا کہ بڑے بڑے معاملات قریش کے جو طے کیے جاتے تھے اس کو طے کرنے کے لیے قریش کا نمائندہ اور سفیر بن کر حضرت عمر جایا کرتے تھے. آپ اندازہ لگائیے اب ایسی شخصیت کو کون اپنے شعبے میں پھانس سکتا ہے. رہی شجاعت کی بات کہ آپ کسی سے ڈر کر اسلام لائیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. عرفات اور مزدلفہ کے مغربی جانب ایک خطہ ہے جس کو عکاس کہتے ہیں، اور وہاں پر عرب کے پہلوانوں کا دنگل ہوا کرتا تھا، مقابلہ ہوا کرتا تھا، اور عرب کے بڑے بڑے جوان مرد اور گویا کہ پہلوان وہاں پر جمع ہوا کرتے تھے اور پہلوانی کیا کرتے تھے. تمام مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے 8 سال اس دنگل میں حصہ لیا ہے اور پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. تو اب طاقت اور ہمت کا عالم یہ ہے کہ سارے عرب کے جوان ایک طرف ہیں اور حضرت عمر ایک طرف ہیں، اور ذہانت اور فطانت ایک طرف ہے اور حضرت عمر ایک طرف ہے. یہ صرف آپ کے قلب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمان کرم کی خیرات تھی جو پہنچی تھی، اس لیے آپ اسلام سے وابستہ ہوئے. نہ آپ کا مقصد کسی سے ڈرنا تھا، نہ آپ کا مقصد کسی کے ظاہری لبادے سے متاثر ہونا تھا، اور نہ ہی آپ کا مقصد کسی کی مال کی حوث تھی، اس لیے کہ خود آپ مالدار تھے، خود آپ کے پاس سفارت کا عہدہ تھا، خود آپ قریش کے اندر ایک معزز شخصیت کہلاتے تھے. اس کے باوجود آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر اپنی جبین افتخار کو نچھاور کر دیتے ہیں. یہ صرف اور صرف اس کا نتیجہ ہے کہ آپ کے قلب میں اللہ نے توفیق ڈال دی تھی. لہذا یہاں سے آپ جب اسلام قبول کر رہے ہیں تو اس وقت 40 کے قریب، بعض روایت میں ہے، بعض روایت میں 39 کے قریب مرد مسلمان ہو چکے ہیں، 11 کے قریب بعض روایت میں ہے کہ 35 کے قریب خواتین گویا کہ مسلمان ہو چکی ہیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا عنہ کو جمہور تاریخ کے اعتبار سے مردوں میں 40ویں شخص کا انتخاب حاصل ہے مہاجرین سابقون الاولون کے اندر کہ جنہوں نے گویا کہ اسلام قبول کیا. آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کے بڑے بھائی مسلمان ہو چکے تھے اور آپ کی بہن فاطمہ مسلمان ہو چکی تھی، آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید مسلمان ہو چکے تھے، اور وہی آپ کے ایمان لانے کا سبب بنا کہ جب آپ کو قریش مکہ نے یہ ذمہ داری دی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کام کیا جائے،
اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا جائے تو سیدنا عمر کو اس کے لیے منتخب کیا گیا. آپ گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے جا رہے ہیں, راستے میں شخص نے ملاقات کر کے کہی کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی میں فلاں اعظم سے جا رہا ہوں. کہا گھر کی کوئی خبر ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہاری بہن اور اس کا شوہر جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے. آپ اپنے عقید اور نظریے میں اتنے پختہ تھے کہ آپ وہیں سے لوٹے اور دروازے پر دستک دی. دروازہ بند تھا, بہن جو ہے کہ وہ تلاوت کر رہی تھی سورہ طہٰ کی ابتدائی آیتوں کی. جب دیکھا کہ عمر ہے دروازہ کھولا تو کہا مجھے پڑھ کر سناؤ کہ تم کیا پڑھ رہی تھی, اور تم نے سنا ہے کہ اپنے دین سے تم مرتد ہو چکی ہو. یہ کہہ کر حضرت عمر نے اپنی بہن کو پیٹنا شروع کیا, یہاں تک کہ آپ کے بہن کے شوہر آئے, ان کو بھی خوب مارا, لیکن وہ بھی اس خطاب ہی کی بیٹی تھی. انہوں نے کہا عمر ہمارے جسم کا ریشہ ریشہ کر دو, لیکن ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جو وابستہ ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ الفاظ اپنی بہن کے جو ابتدائی تبلیغ کہ آپ کے قلب پر گرے ہیں کہ آپ دھڑام سے زمین پر آ کر گر گئے اور رقت و زاری سے رونے لگے. بہن سے کہا کم سے کم وہ کلمات تو مجھے سنا دو کہ جو تم پڑھ رہی تھی. فرمایا اس وقت تم نجس ہو, پہلے آپ غسل کر لیں. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے غسل کیا اور معدب ہو کر سامنے بیٹھ گئے. سورہ طہٰ کی اس بصیرت افروز آیات اور رب کریم کے اس فصیح اور بلیغ کلام کو جب حضرت عمر کے سامنے پڑھا گیا تو جو دل ابھی کفر کی سیاہی سے بھرا ہوا تھا قرآن کلمات کو سننے سے ایمان منتقل ہو گیا. آپ نے پوچھا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پر ہے؟ آپ کی بہن نے آپ کے ارادے کو نیک پایا تو دار ارقم کا اشارہ فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ تیزی سے روانہ ہوئے. صحابہ اکرام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس گھر کے اندر موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ عمر تیزی میں آ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور عمر آ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا آئیں تو کوئی روکے نہ, دروازہ کھول دے. اب حضرت عمر جیسی داخل ہوئے دروازہ کھول دیا گیا. حضرت عمر تیزی سے آ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں, زبان سے کچھ نہیں کہتے, زبان بند ہے, اور ایک حضور کی ذات اور اس حضور کے مقام کی ایک ہیبت آپ کے اوپر طاری ہو چکی ہے. قدرت نے انتخاب کر دیا ہے, صرف زبان سے اعلان کی ضرورت ہے. اور جب بہت دیر تک یہ خاموشی کا معاملہ چلتا رہا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آستین کو پکڑا اور روایت میں آتا ہے چادر کو پکڑا, اور چادر کو پکڑ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنجھوڑ کر فرمایا کہ عمر عمر اسلام لے آؤ. اور فرمایا اللہم اخرج ما فی صدر عمر من غل و ابدلہ ایمانا, مولا عمر کے دل میں جتنی برائی ہے سب کو اپنے حبیب کے صدقے سے ایمان میں تبدیل کر دے. جب دوسری دفعہ سرکار نے جھٹکا ہے تو حضرت عمر سرکار کے قدموں میں گر گئے, اور اس وقت آپ کی زبان سے کلمات جاری ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وانک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میرے سامنے جو عظیم ہستی جلوگر ہے وہ اللہ کے پیارے محبوب اور اس کے رسول ہیں. یہ تو مختصر سا ایک واقعہ ہے. آپ کی زندگی کے انقلابات کے لیے ایک نشست ہی کافی نہیں ہے, بلکہ کئی دن ناکافی ہے. میں صرف چیدہ چیدہ باتیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر کی فتوحات اپنی جگہ پر ہیں, تین بر اعظموں پر حکومتیں ہیں اور باقاعدہ نظام چل رہا ہے. یہاں پر محدثین نے بڑی پیاری بات کی کہ آپ کا نام عمر ہے, عمر صفت مشبہ کا صیغہ ہے, اور اس کا مصدر عمران ہے. عمران آبادی کو کہتے ہیں, عمر آباد کرنے والے کو کہتے ہیں, عمر آباد کرنے والے کو کہتے ہیں. فرمایا اسی لیے دیکھو انسان کی زندگی کو بھی عمر کہا جاتا ہے, وہ انسان کی زندگی کو آباد کرتا ہے. تو فرمایا عمر وہ ہے جس نے اسلام کو آباد کیا ہے, اسلام کو آباد کیا. اور مورخین اس بات پر پہنچے کہ عمر کی عمر نے عمر سے وفا نہ کی, ورنہ روئے زمین کا کوئی خطہ نہ رہتا جہاں پر حضور کی مدحو ثنا نہ ہو رہی ہوتی. تو یہ مقام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی, اب صحابہ آپ کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی جو خود ایک بہت برگزیدہ صحابی ہیں, بدری صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, حضرت عمر خود ان کے بڑے مداح ہیں. حضور نے بار بار کہا کہ جس نے قرآن پڑھنا ہے ایسا جیسا جبریل مجھے پڑھاتا ہے میرے پاس لاتا ہے تو وہ ابن مسعود سے پڑھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنی امت کا فقیہ قرار دیا. آپ کا سید عالم کے گھر میں آنا جانا اتنا تھا کہ لوگ آپ کو اہل بیت میں شمار کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کی شان عظمت یہ ہے کہ جب صحابہ سے پوچھا جاتا کہ کردار میں، معاملے میں، یہاں تک کہ چال ڈھال میں حضور کا کون سا صحابی ہے جو زیادہ حضور کے قریب نظر آتا ہے، تو اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے، اور حضرت عمر آپ کا خود بہت ادب کرتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں جو امت کا فقیہ آپ کو حضور نے لقب دیا ہے اور علمی جلالت کے اعتبار سے آپ کا بہت بڑا مقام ہے، حضور کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں میں سے ہیں، صحابہ کے اندر فقہ کے اعتبار سے بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ علم کے اگر 10 حصے کیے جائیں تو میں دیکھتا ہوں کہ 9 حصے عمر کے اندر ہیں اور 1 حصہ ہے جو صحابہ میں تقسیم ہوا ہے. فرمایا 9 حصے حضرت عمر کے اندر موجود ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فضل سے حضرت عمر کو عطا فرمایا. اور بخاری میں روایت موجود ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کتاب الرؤیہ کے اندر سرکار فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا اور میں نے دودھ پینا شروع کیا، اتنا پیا کہ میرے انگلی کے پوروں سے اس کی سفیدی ظاہر ہونے لگی. فرمایا جب پیالہ بج گیا تو میں نے عمر کو بلا کر اس کو پلا دیا. فرمایا اب تم پی لو. تو اب صحابہ نے پوچھا حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر علم ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا کہنا بجا ہے کہ فرمایا کہ علم کے اگر 10 حصے کیے جائیں، یعنی علم نبوت جو امت کے لیے بٹ رہا ہے اس کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے جو ہیں وہ حضرت عمر کے سینے کے اندر ہے اور 1 حصہ جو ہے سارے صحابہ میں تقسیم ہوا ہے. شاہ صاحب یہاں پر بڑی پیاری بات لکھ گئے ہیں، فرمایا عمر کے سینے کو ایک بہت بڑے محل کی طرح تصور کرو. فرمایا حضرت عمر کو دیکھنے کی صوفیہ ہیں، یہ نباز لوگ ہیں، یہ خشک نہیں ہوتے، یہ بات کی جڑ تک پہنچ کر حقیقت کو واضح کرتے ہیں. فرمایا حضرت عمر کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو کہ حضرت عمر کا سینہ ایک بہت بڑے محل کی طرح ہے اور اس کے کئی دروازے ہیں، اس کے کئی دروازے ہیں. کسی دروازے پر حدیث کا پہرا ہے، کسی دروازے پر تفسیر کا پہرا ہے، کسی دروازے پر پرانی آیات کا پہرا ہے، کسی دروازے پر حضور کی محبت کا پہرا ہے. فرمایا جتنے دروازے ایک ایمان کے قلعے کے ہوتے ہیں اسی کے مانند حضرت عمر کا سینہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود جو خود اتنے بزرگ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں جب مجھے وقت ملا کرتا تو میں گھر نہ جاتا، حضرت عمر کی صحبت میں بیٹھا کرتا. فرما میں نے اتنی برگزیدہ صحبت اور اتنا زیادہ باطنی سکون میں نے کسی کی صحبت میں نہ پایا جو حضرت عمر کی صحبت میں پایا. آپ کی سادگی، فرما میں نے دیکھا کہ جب آپ خلیفہ بنے ہیں تو آپ کے دائیں کاندھے کے اوپر میں نے دیکھا 3 پیوند پر کئی پیوند چڑھے ہوئے ہیں اور آپ پر یہ کیفیت طاری ہے. اور آپ راتوں کو گشت کرتے ہیں اور اپنے ایک ساتھی کو ساتھ میں لیتے ہیں تاکہ وہ مکان کو یاد رکھے، مکان کو دیکھے، اور جس کی شکایات کو جب آپ سن لیں تو اس ساتھی کو کہتے ہیں اس مکان کو یاد کر لے، صبح یہاں پر ہم آ جائیں گے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ کو کتنی محبت تھی حضرت عمر سے؟ فرمایا میرے سب سے ہر دل عزیز بھائی تھے، وہی میرا ایک اکیلا سہارا تھے، وہ انتقال کر گئے. فرما مجھے ان کے انتقال پر اتنا غم نہیں ہے جتنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہے. فرما میں اپنی ہر دل عزیز شے سے زیادہ حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں. حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا کہ آپ ذرا عمر کے بارے میں فرمائیں، تو آپ نے دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کے فرمائے، فرما میں لقمان حکیم کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کہ آپ کی مثال لقمان حکیم کے مانند ہے اور ہم آپ کے علم کا شرح شیر کو نہیں جان سکتے. تو فضا میں ہاتھ کو لہرا کر فرمایا کہ میں اس لقمان حکیم کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر کو کیا مقام اور کیا شان اور کیا عظمت عطا فرمائی تھی. یہیں پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ملتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے ساتھ محفل میں بیٹھتے اور جب لوگ حضرت عمر سے تکرار کرتے اور بحث کرتے تو حضرت علی ان سے کہا کرتے تھے کہ عمر کو نہ چھیڑو اور اسے کچھ نہ کہو، اس لیے کہ یہ جو بولے گا وہ ہو جائے گا، یہ جو بولے گا وہ ہو جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور عظمت. اب تاریخ سے ہٹ کر، یعنی میں عرض کرنا چاہوں کہ حضرت عمر کی ذات کے کئی ابواب ہیں. ایک تو من وان سیرہ آپ کی فتوحات کو دیکھ لیا جائے، ایک من وان سیرہ آپ کی سیرت کو دیکھ لیا جائے، لیکن یہ وہ مقامات ہیں جو حضرت عمر کو جاننے کے لیے اصلیت کا مقام رکھتے ہیں. یقیناً آپ مسلمان ہونے والوں میں سے 40ویں کی تعداد میں ہیں، یقیناً آپ نے بدر میں شرکت کی، یقیناً آپ نے اپنی عمر گزاری، یقیناً آپ نے فتوحات کی، لیکن اصل آپ کی زندگی کا کمال کیا ہے؟ تو یہاں پر صوفیہ فرماتے ہیں آپ کی اصل زندگی کا کمال یہ ہے. فرماتے ہیں کہ انسان کی روح کو اللہ دو قوت دیتا ہے، یہ حضرت عمر کو سمجھنے کے لیے اس مقام کو دیکھیں. شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں اس وقت ساری دنیا کے اولیاء فیض کی خیرات لے کر جاتے ہیں تو بٹتا ہی حضرت عمر کے ذریعے ہے. فرمایا جو خاص عنایات جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدبیت کے فیض کے حضرت عمر کو عطا فرمائے ہیں, جب تک کوئی شخص حضرت عمر کی محبت میں فنا نہ ہو جائے اسے وہ منازل نہیں مل سکتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صوفیہ لکھتے ہیں کہ انسان کی روح کے اندر اللہ نے دو طاقتیں رکھی ہیں, جس کو وہ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں نفس ناطقہ کو دو قوتیں دی گئی ہیں. نفس ناطقہ انسان کی روح, اور انسان کی روح ہی سب سے بڑا جو ہے اس کا کمال ہے. تو کہتے ہیں انسان کی روح کو اللہ نے دو قوتیں دی ہیں, ایک قوت علمی ہے جس کو قوت عقلیہ بھی کہتے ہیں, اور ایک قوت عملی ہے یعنی عمل کی قوت ہے. اور فرماتے ہیں انسان کی روح میں یہ دو قوتیں رکھی گئی ہیں, جس کو اور آسان کرتے ہیں انسان کی روح میں دو قوتیں رکھی گئی ہیں, ایک علم کی قوت اور ایک عمل کی قوت. اب یہ علم کی قوت جو انسان کی روح میں رکھی گئی ہے اس کے لیے رب کی جانب سے درجے بندے ہوئے ہیں کہ کسی کو علم کا سو حصہ مل جائے گا, یعنی مخلوقات میں جو علم تقسیم کرنا ہے یہ خدا کے مقابلے میں نہیں, مخلوقات میں جو علم تقسیم کرنا ہے تو مثلا کسی کو سو کا سو حصہ ملے گا, اور کسی کو جس کو سو کا سو حصہ ملا ہے اس کی صحبت کی برکت سے وافر حصہ مل جائے گا. اور فرمایا کہ جناب علم کے ساتھ جو عمل ہے تو جب علم جتنا زیادہ ہوگا اللہ کے بارے میں تو اتنا اخلاص زیادہ پیدا ہوگا, علم جتنا زیادہ ہوگا اتنا اخلاص زیادہ ہوگا, اور جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا بندہ شیطان سے بچے گا, شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا, کیونکہ جب مخلص ہوگا شیطان اس پر جتنے ڈورے ڈال دے شیطان اس کو اپنا شکار نہیں بنا سکتا, کیونکہ مخلص وہ ہے جو ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے. اس کو نہ کسی کی ہنسی سے غرض ہوتی ہے نہ کسی کے رونے سے, وہ کوئی بھی کام کرے گا اس لیے کرے گا کہ یہ اللہ کو پسند ہے بس, وہ کسی کام کو چھوڑے گا اس لیے کرے گا کہ اللہ کو پسند ہے. یہ فکر جب انسان کے اندر آتی جاتی ہے تو شیطان کے چنگل سے آزاد ہوتا چلا جاتا ہے, شیطان کے چنگل سے آزاد ہوتا چلا جاتا ہے. تو اصل تقوی اخلاص ہی ہے, ہر کام اللہ کے لیے کرنا, کسی کام کو چھوڑنا اللہ کے لیے چھوڑنا, لیکن اللہ کے لیے کرنا اس کا نام اخلاص ہے. جب ہم اللہ کو جانیں گے تو اللہ کے لیے کچھ کریں گے نا. اب اللہ کا علم اللہ کی پہچان جتنی ہمارے اندر آئے گی اتنا ہمارا اخلاص ڈیولپ ہو جائے گا, جتنا اللہ سے متعلق پتہ ہمارے اندر آئے گا اتنا ہمارا عمل مضبوط ہو جائے گا. تو اللہ نے انسان کی روح میں دو چیز رکھی ہے, ایک علم کی قوت رکھی ہے ایک عمل کی قوت رکھی ہے. جب علم کی قوت جتنے مقام پر پہنچتی ہے تو عمل بھی اتنے مقام پر پہنچتا ہے. سمجھ رہے ہیں میرے کہنے کا مقصد؟ یہ صوفیہ حضرت عمر کو پڑھنے کے بعد خلاصہ نکالتے ہیں, خمیر نکالتے ہیں کہ حضرت عمر کی کرامتیں, یہ مقام, نہ ڈرنا, یہ سب کرنا, یہ ہے کیا؟ تو اس کا خلاصہ نکالتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے دو قوتیں رکھی ہیں اپنی طرف لانے کے لیے. کیونکہ اس کو تھوڑا اور کشید کر دوں, کشادہ کر دوں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے. روح جو ہے وہ خدا کا پتہ بتاتی ہے, اور جسم جو ہے وہ شیطان کا پتہ بتاتا ہے. اس کو یوں سمجھے, انسان جو ہے وہ روح اور جسم کا مجموعہ ہے, انسان جو ہے وہ روح اور جسم کا مجموعہ ہے. روح کو اس کی غذا دی جائے تو روح آپ کو صحیح بات بتائے گی. اگر آپ نے جسم کو جسم کی غذا دی اور روح کو اس سے محروم کر دیا تو پھر جسم آپ کو اسی کا پتہ بتائے گا جس کے لیے وہ تھا. اس کو دوسرے طریقے سے یوں سمجھیے کہ انسان کی ذات فرشتہ قوت اور شیطانی قوت سے مستق ہے. انسان کی ذات شیطانی قوت اور فرشتے والی قوت سے ملی ہوئی ہے, جس کو صوفیہ کہتے ہیں قوت بہیمیت اور قوت ملکیت. یہ دو چیز ہیں, قوت ملکی یہ روح کا مددگار ہے, اور قوت بہیمیت, قوت شیطانیت یہ جسم کا مددگار ہے. اب اگر بندے کے اندر توازن خراب ہو جائے, روح کو سپورٹ کرنے کی بجائے وہ جسم کے ساتھیوں کو سپورٹ کرنے لگا, تو اب نماز میں بھی اسے گناہ ہی آئے گا, اور اسے گناہ میں اتنی لذت آئے گی کہ نیکی کی بات کرنے والا شخص کو دیکھ کر وہ ہنسے گا, یہ تو پاگل ہو گئے ہیں سارے. لیکن جس کی روح کی غذا برابر ملتی رہی, وہ روح جب جسم پر غالب آئے گی تو اسے گناہ سے اتنی نفرت ہو جائے گی کہ کفر تو ایک جگہ پر, حرام تو ایک جگہ پر, وہ مکروہ تنزیہی کو بھی کفر سمجھے گا. وہ مکروہ تنزیہی کو بھی کفر سمجھے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کہا گیا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین. یہ قول ہے کہ حسنات الابرار جو ہم جیسے لوگ نیکیاں کرتے ہیں نا, یہ تو غوث اعظم کے نزدیک گناہ ہے, کیونکہ ہماری نیکیاں کتنی کئی قسم کی نیتوں میں الجھی ہوتی ہے, ہوتا نہیں ہوتا کئی نیتوں. جو ہماری نیکیاں ہیں وہ یقین حضرت عمر کے نزدیک گناہ ہے. اس کو کہتے ہیں علم اصطلاح کے اندر کہ حسنات الابرار, ابرار کی نیکیاں سیئات المقربین, مقربین کے نزدیک گناہ ہے. اس لیے کہ ان کا مرتبہ اتنا بلند ہو چکا ہے کہ وہ اور وہ اللہ کی راہ میں عمل کرنے میں اس قدر مخلص ہو چکے ہیں اور ان کی نیت کے سو زاویے خدا کی طرف ہو چکے ہیں. اگر کوئی شخص ان کے سامنے نیکی کا کام کرے اور اس کی نیکی اس کی نیت کے سو درجوں میں ایک درجہ بھی خدا سے ہٹ کر بندوں کی طرف ہو جائے تو مقربین کے نزدیک یہ بھی کفر ہوتا ہے. سمجھ گیا؟ یہ صوفیہ اس طرح مرید کو جھنجھوڑتے ہیں اور اس کو لاتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ونہ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی نے کہا حضور وہ آپ کا سارا مال جو آ رہا تھا وہ غرق ہو گیا سمندر میں, جو تجارتی مال. آپ نے فرمایا الحمدللہ. کسی نے کہا کہ نہیں حضرت وہ غرق نہیں ہوا, وہ تو پہلے سے کئی گنا زیادہ فائدے کے ساتھ بصرہ کے ساحل پر لگ گیا. فرمایا جی الحمدللہ. تو مریض ذرا چہیتا تھا تو جرت کر گیا, کہنے لگا حضور آپ نے خوشی کی خبر پر, غم کی خبر پر بھی الحمدللہ کہا اور خوشی کی خبر پر بھی الحمدللہ کہا, آپ نے غم کی خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں نہیں پڑھا؟ غوث اعظم اب دیکھیں وہ ابرار ہیں اور آپ مقرب ہیں, وہ ابراریین میں سے ہیں اور آپ مقربین میں سے ہیں. آپ اس کو دیکھ کر مرید کو دیکھ کر مسکراتے ہیں, کہتے ہیں کہ تو نے نہ میرے پہلے الحمدللہ کو سمجھا نہ دوسرے الحمدللہ کو سمجھا. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا جب میری زندگی کا ساری جمع پونجی تو نے مجھے خبر دی کہ وہ غرق ہو گئے, تو اس دل کو جس کو میں نے رائے حق پر گامزن کیا تھا, جس پر مجاہدات کر کے میں نے اس کو خدا کی طرف لے آیا تھا, یہ خدا کی خوشی کے علاوہ کسی خوشی کی طرف جائے نہ, یہ خدا کی ناراضگی کے علاوہ کسی اور کی ناراضگی کی طرف جائے نہ, اس کو میں نے تیار کر لیا تھا, تو جب تو نے مجھے نقصان کی خبر دی تو میں نے اس کی طرف دیکھا تو یہ تیری بات کی طرف نہیں جا رہا تھا, یہ اللہ اللہ کر رہا تھا, تو میں نے کہا الحمدللہ. اور جب تو نے دوبارہ مجھے بتایا کہ جناب سارا مال کئی فائدوں کے ساتھ مل گیا ہے, تو میں نے پھر اس کی طرف دیکھا کہ تو جاتا کہاں ہے, تو یہ پھر بھی الحمدللہ کہہ رہا تھا, تو فرمایا کہ میں نے الحمدللہ اپنی سنیت کی صلاح کی طرف کہا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ ابرار کی نیکیاں مقربین کی نزدیک گناہ ہوتی ہیں. وہ اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس نیکی کے اندر ذہن جو نیت بناتا ہے تو نیت کے سو درجے خدا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اگر ایک درجہ بھی خدا سے ہٹ جائے تو یہ ان کے نزدیک گناہ ہوتا ہے. اور ہماری نیکیاں تو ان کے نزدیک کوئی ہے ہی نہیں, ہماری نیکیاں ان کے نزدیک کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے جو نبیوں کی نیکی ہوتی ہے وہ غیر نبی اسی نیکی نہیں کر سکتا, اور جو صحابی کی نیکی ہوتی ہے وہ غیر صحابی نہیں کر سکتا, اور جو کاملین اولیاء صالحین کی جو نیکیاں ہیں وہ عام مومن نہیں کر سکتا, اور جو عام مومن کرتا ہے وہ فاجر نہیں کر سکتا. یعنی جو نمازی روزے دار ہے اور بالکل جو بالکل نماز کچھ بھی نہیں پڑھتا, اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی ہے, تو اس کی نیکی آپ کی نیکی میں فرق ہوگا. نماز وہ بھی پڑھے گا آپ بھی پڑھیں گے, لیکن نماز مقبول کیسے ہوگی؟ تو حضور فرماتے ہیں خدا تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا, تمہاری نیت کو دیکھتا ہے. یعنی ہر چیز جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوگی وہ نیت کے تحت ہوگی, چاہے دو رکعت پڑھو یا سو رکعت پڑھو, تمہاری رکعتوں کو نہیں دیکھا جا رہا, اس کی نیتوں کو دیکھا جا رہا ہے. اگر دو رکعت کی نیت اس کی سو رکعت کی نیت سے اچھی تھی تو اس دو رکعت نے اس کی سو رکعت کا مقابلہ کر لیا. اور فرمایا حضور نے کہ خدا تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا, خدا تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف, اب یہ ساری بحث کو سمجھتے ہوئے آگے ہم چلتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دو قوتوں سے مشتق ہے. اس کے اندر اللہ نے, جس طرح کہ آپ نے نہیں حدیث میں سنا, کوئی کہے تو صوفیانہ بات کر کے آپ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور اس پر دیوانگی دکھا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, صوفیہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی بات ہی نہیں کرتے. کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضور نے فرمایا جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے؟ بخاری موجود ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے, میں نے اس کو مسلمان کر لیا. یعنی ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. فرشتہ اسے خدا کی طرف لے جاتا ہے, یہی قوت ملکی ہے, یہی روح کا مددگار ہے, یہی روح کا نمائندہ ہے. اور یہ شیطان جو ہے یہ جسم کا نمائندہ ہے، یہ شیطان کی طرف کھینچ کر لے جائے گا، اپنے گرو کی طرف لے جائے گا. اب یہی جنگ آپ کے اندر چل رہی ہوتی ہے، کبھی نماز کے لیے دل ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی دل ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تو یہ وہی چیز اندر چل رہی ہے. اب جس کا غلبہ بڑھ گیا بندہ وہ کام کر لیتا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں تو آپ جنگ جیت جائیں. پیری مریدی اس کے لیے کی جاتی ہے، شیخ کی صحبت اٹھائی جاتی ہے، صالحین کا ذکر سنا جاتا ہے، اللہ کی جانب سے نعمتوں کی تاثیر اور برکتوں ثواب والی باتیں سنی جاتی ہیں، گناہوں سے نفرت کرنے والی اور خدا اس سے ناراض ہوتا اس کی برائی دیکھی جاتی ہے. یہ ساری نصیحتیں بندہ سنتا رہے اور ایسی صحبت میں بیٹھتا رہے تو جب نیک صحبت میں بیٹھے گا تو روح کو جلا ملنا شروع ہو جائے گی. اور اگر فساق دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا، رات بھر ٹی وی دیکھتا رہے گا، رات بھر فلمیں دیکھتا رہے گا، تو روح تو بالکل گندی ہو گئی. روح پر جسم نے اپنی گندگی ڈال دی، اب روح بھی کہنا چپ ہو گئی. اب کیا ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے تو بغیرتی اس عروج پر ہو گئی ہے کہ وہ کمبل کھینچتا ہے، فجر کے لیے اٹھتا نہیں ہے. تو یہ کیا چیز ہے، اس نے اپنی روح کو بھی گندا کر لیا ہے. اسی لیے حضرت غوث آدم فرماتے ہیں کہ اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ جو جن کی روح اتنی صاف ہو جاتی ہے کہ وہ روح پھر خود صاف نہیں بلکہ جسم پر اثر کرتی ہے. جس طرح جسم گندگی میں روح پر اثر کرتا ہے اور روح کو خراب کرتا ہے، تو جب روح تاثیر میں صاف ہو جاتی ہے تو وہ جسم پر اثر کرتی ہے. فرما اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ جن کی روح روحانیت کے مرتبے پر ہوتی ہے، تطہیر کے مرتبے پر ہوتی ہے، اور روح پھر اپنے جسم پر اثر ڈالتی ہے اور جسم کو بھی روح کی طرح کر دیتی ہے. فرمایا تم مجھ سے پوچھتے ہو میں 70 مریدوں کے پاس کیسے گیا، فرمایا تمہاری روح تمہارے جسم کے لیے آڑ ہے اور ہمارا جسم ہماری روح کی سواری ہے. ہمارا جسم ہماری روح کی سواری ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارا جسم ہمیں گناہ کی طرف بلائے، یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ وہ تو حضور تھے کہ جس نے اپنے ساتھ پیدا ہونے والے کو مسلمان کر لیا. فرما اوروں نے تو نہیں کیا، لیکن اوروں نے مجاہدات کے ذریعے اس کی طبیعت کو بدل دیا ہے کہ اب بھی وہی وہ بات کرتا ہے جو فرشتہ بات کرتا ہے. تو اس کو اب سمیٹ گور پر لے جائیں، حضرت عمر کو دیکھیں آخری جملے، کہ انسان میں اللہ نے دو قوتیں رکھی ہیں. اسی پر چلیں تو کئی دن تقریر چلتی ہے کہ حضرت عمر کو اس میں، کبھی حضرت عمر کو پڑھنا ہو تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر پڑھیں، پھر باطن میں انقلاب پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر کی شخصیت کیا ہے. صرف یہ نہیں کہ جناب انہوں نے تلوار لٹکا، یہ تلوار لٹکا کر جو تنہا کافروں کو بلا رہے ہیں، یہ کیا چیز ابھار رہی ہے آپ کو؟ یہ سورۃ طہٰ کی چند آیتیں پڑھ کر آپ میں انقلاب آ رہا ہے، یہ کیا چیز ابھار رہی ہے آپ کو؟ جناب ماموں کا سر کاٹ کر لائے حضور کی خدمت میں، کہا حضور یہ آپ کو استاد نے سر لایا، کوئی کاٹ سکتا ہے ماموں کا سر؟ یہ کیا چیز تھی آپ کے اندر؟ آپ کے بیٹے نے ابو جسیمہ، اس نے زنا کر لیا، آپ کو خبر پہنچی، آپ نے گواہی بلائی، تمام معاملات ہو گئے، اس لڑکی سے پوچھا، تمام وصیتیں ہو گئی، فرمایا لاؤ پکڑ کر اس کو لے آؤ، لایا گیا، فرمایا لٹکا اس کو اور کوڑے مارو. غلام رونے لگا کہ نہیں میں آپ کے بیٹے کو کوڑے نہیں مار سکتا. فرمایا اس کو کوڑے مارو، تم یوں سمجھو کہ اللہ کے رسول تجھے حکم دے رہے ہیں، مار کوڑے اس کو. اب جب کوڑے مارے گئے، کنوارا زانی جب ہو زنا کر لے تو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں جب 70 کوڑے ان کو لگ گئے تو سامنے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، ماں بھاگتے ہوئے آئی، یعنی آپ کی بیوی پاؤں سے لپٹ گئی کہ معاف کر دو. فرمایا میں تو اچھا ہی کر رہا ہوں اس کے پاس، میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد میں کوئی ایسا ہو کہ جس کے بوجھ مجھے اٹھانے پڑے. فرمایا کہ میں تو اس کو پاک کر رہا ہوں اور میں اللہ کے رسول کی جانب سے حد لگا رہا ہوں، اور حد بندے کو بیمار نہیں کرتی، خراب نہیں کرتی، وہ خدا کے حضور پاک کر دیتی ہے. جب 70 کوڑے لگ گئے تو اس نے چیخ کر کہا کہ ابا حضور پانی تو پلاؤ. کہ وہ اللہ کے رسول پلائیں گے، اگر اللہ کے رسول نے حد کے دوران پانی پلانے کا فیصلہ کرتا کیا ہوتا تو میں دے دیتا. امیر المومنین کھڑے، فرمایا اور مارو. اب جب کوڑے مارے گئے، جب 90 کوڑے ہو گئے تو ہچکیاں چلنا شروع ہوئی، آخری جب 5 کوڑے لگے تو اس کی روح پرواز ہو گئی. اب آپ آئے اور اس کی لاشے کو پکڑ کر زار و قطار رونے لگے. کہا بیٹا مبارک ہو، اللہ کے رسول سے تو ملاقات کرے. اور جب اس کی ہچکیاں چل رہی تھی نزا کی تو کہتا تھا ابا حضور پانی دے دیجیے. فرما اللہ کے رسول تجھے کوثر پلائیں گے، اور جب تجھے اللہ کے رسول سے تیری ملاقات ہو جائے، تو پاک ہو رہا ہے اور تجھے اللہ کے رسول خود لینے آئیں گے، جب تو پاک ہو جائے اللہ کے رسول کے قریب پہنچ جائے تو میرا سلام کہنا اور کہنا یا رسول اللہ عمر نے آپ کی حد کو زندہ رکھا ہے، عمر نے آپ کی حد کو زندہ رکھا ہے. اور بیٹا جب مر گیا اسی پر تو آپ آ کر لپٹ گئے. فرما مجھے فخر ہے میرے بیٹے تجھ پر کہ آج تو خدا کے پاس جا رہا ہے لیکن تجھ پر کوئی گناہ نہیں. تو آخر یہ کیا چیز ہے؟ جو حضرت عمر کو آپ کے علاوہ کوئی دوسرا حضور کا جانشین ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو چلتے ہیں اپنے آخری جملے کی طرف. فرماتے ہیں کہ انسان کی روح کے اندر اللہ دو قوتیں رکھتا ہے، ایک قوت علم جو خدا کا پتہ دیتی ہے، اور ایک قوت عمل. کیونکہ جب علم جتنا جس ذات کے بارے میں ہوگا تو بندہ اس کو زیادہ سمجھے گا، زیادہ سمجھے گا تو اس کے حضور عمل بھی ویسی کرے گا. تو ایک قوت علم اور ایک قوت عمل. تو شاہ ولی اللہ صاحب بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ قوت علم جب 100 کے 100% اپنے کمال پر پہنچتا ہے تو اس کو پھر علم نہیں کہتے، اس کو وحی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وحی. جب علم، قوت علم اپنے 100 کے 100% درجے کو کراس کرتا ہے اور سارے درجے حاصل کر لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں وحی. اور عمل جب اپنے سارے درجے کو کراس کر لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں معصومیت. نبی سے گناہ کیوں نہیں ہوتا؟ اسے خدا کا علم زیادہ ہوتا ہے. نبی سے گناہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ مسئلہ بھی یہاں پر حل ہوتا ہے. نبی معصوم کیوں ہوتے؟ اس کو علم زیادہ ہوتا ہے. کتنا زیادہ ہوتا ہے؟ فرما 100 کے 100% علم اس کے پاس ہوتا ہے. تو جس کے پاس 100 کے 100% علم ہوا اس کا 100 کے 100% عمل ہوا. تو فرمایا 100 کے 100% علم کو کیا کہتے ہیں؟ کہا جی وہی کہتے ہیں جو ڈائریکٹ خدا کی طرف سے آتی ہے. اور فرمایا کہ جب 100 کے 100% علم مل گیا تو فرمایا جب 100 کے 100% علم مل گیا، خدا کا پتہ مل گیا، تو اب اس علم نے خدا کا پتہ اتنے اچھے انداز میں دے دیا کہ اب وہ بندہ اتنا مخلص ہو گیا، خدا ہی کا اتنا ہو گیا کہ اب شیطان اس کو بہکا نہیں سکتا. اسی کو فقہا اور متکلمین کہتے ہیں کہ نبی سے گناہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ شیطان ان کو بہکاتا کیوں نہیں. تو صوفیہ پھر ان سے پوچھتے شیطان کیوں نہیں بہکاتا؟ تو وہ علماء خاموش ہو جاتے ہیں. تو صوفیہ ہنس کر کہتے ہیں یہ کچھ سمجھا ہی نہیں، یہ صرف تعریفوں میں پھنسا رہا، اسے کیا پتا کہ شیطان نبی کو کیوں نہیں بہکاتا. فرمایا اس لیے نہیں بہکاتا کہ نبی کا قوت علم بھی کمال پر ہوتا ہے اور قوت عمل بھی کمال پر ہوتا ہے. تو یہ صوفیہ جو ہے پہلے انہوں نے وہی کتابیں پڑھی جو مولوی صاحب کہہ رہے تھے، لیکن مولوی صاحب کی فکر اس کتاب میں رٹا لگانے میں رہ گئی، اور یہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھ کر اس مقام پر پہنچ گئے. اور جاہل تو کبھی صوفی نہیں بن سکتا، وہ تو خود کا بھی بڑا غرق کرے گا، دوسرے کا بھی بڑا غرق کرے گا. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کو پڑھا اور غور و خوض کیا. امام غزالی خود فرماتے ہیں میری پوری زندگی حدیث پڑھانے میں گزری، لیکن یہ آخری جو چند زندگی میں نے صوفیہ کے قدموں میں گزاری ہے، اب میں نے سمجھا اسلام کیا ہے. اور میں کہوں کہ میری زبان پر نماز کی لذت کیوں نہیں آتی؟ فرمایا جب میں ان کے قدموں میں بیٹھا تب پتا چلا کہ نماز کتنی میٹھی چیز ہے، روزہ کتنی میٹھی چیز ہے، خدا کا قرب کتنی میٹھی چیز ہے. تو حضرات گرامی، اب قوت علم کا کمال وہی ہے اور قوت عمل کا مقام عصمت ہے، یعنی معصومیت ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نائب جب بنائے تو صرف ان کو اپنے ممبر پر نہیں بٹھایا، صرف ان کو اپنے مسلح پر بٹھا کر نائب نہیں کیا، بلکہ اپنے علم کا بھی نائب کیا اور اپنے عمل کا بھی نائب کیا. اور حضور نے حضرت عمر کو علم کا کیسے نائب کیا؟ یعنی ساری نیابت دی نا، صرف یہ نہیں کہ سیاسی نیابت دے دی کہ چلو اب تم حکومت چلاتے رہو، میرے ممبر پر پہلے میں بیٹھتا تھا اب تم بیٹھو، پہلے میں نماز پڑھا تھا اب تم نماز پڑھاؤ. نہیں، جب تک حقیقی جاگیر منتقل نہیں کریں گے تو یہ بھی آگے چل کے گڑبڑ کریں گے. پھر ہے تو انسان ہی نا، حضرت ابوبکر ہے تو انسان ہی نا، حضرت عمر ہے تو انسان ہی نا، نفس تو ان کے ساتھ بھی ہے، شیطان اور فرشتے کی جنگ تو ان کے ساتھ بھی ہے. اگر حضور صرف ظاہری طور پر ان کو تمغے لگا کر وردی پہنا کر مسلح پر چھوڑ دیں اور حضور ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہو جائے، بعید نہیں کہ ان کے ساتھ جو شیطان ہے وہ ان کو ورغلا دے. تو اب چاہیے تھا کہ اس شیطان کو مارنے کے لیے، اس کو نیک کرنے کے لیے وہی روحانی وراثت دیں جو خدا نے آپ کو دی ہے، جس سے شیطان آپ کے قریب نہیں آتا ہے، جس سے شیطان آپ کے قریب نہیں آتا، جس سے آپ خدا کو سب سے زیادہ جانتے ہیں. تو صوفیہ کہتے ہیں حضور نے صرف مسلح نہ دیا، گھوڑے کی زین نہ دی، اپنی تلوار ہی نہ دی، ممبر ہی نہ دی، اپنی مہر ہی نہ دی، اپنی حکومت ہی نہ دی، اپنی سنت اور اپنی کتاب ہی نہ دی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصل جو بیس ہے اللہ کے قریب لے جانے والی یہ دو چیزیں، قوت علم اور قوت عمل، یہ سب سے پہلے ان کے اندر ڈالی ہے. اب صوفیہ پوچھتے یہ کہاں سے لے آیا آپ کے حضرت عمر کے اندر ہے؟ فرما نہیں دیکھا تم نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ سے حدیث ہے، اور جو میں نے خطبے کے اندر حدیث پڑھی ہے وہ حضرت سعد بن وقاص سے، حضور فرماتے ہیں یا ابن خطاب، اے ابن خطاب تیری تربیت تو بڑی زبردست ہو گئی. حضرت عمر کہنے لگے حضور کیا ہوا؟ فرمایا کہ سن، والذی نفسی بیدیہ، خدا کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ ما لقی الشیطان سالکا فجا قط الا سالک فجا غیر فج، فرمایا کہ خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں دیکھتا ہوں اکثر کہ شیطان کسی گلی سے گزر رہا ہوتا ہے اور تو آ رہا ہوتا ہے تو شیطان کو راستہ چھوڑ کر ہی بھاگ جاتا ہے. تو یہ قوت علم میں نائب بنا دیا کہ جس عمر کے سائے سے شیطان بھاگے وہ حسد کیسے کرے گا، وہ اہل بیت کا مال کیسے غصب کرے گا، وہ کسی کا مال کیسے کھائے گا، وہ حرام کاری کیسے کرے گا، وہ دغا اور فراڈ کیسے کرے گا، کیونکہ ساری چیز کرانے والی تو شیطان ہے. جب شیطان، نبی نے عمر کو اتنا مرتب کر لیا ہے کہ شیطان اب اس کے نام سے اور سائے سے بھاگتا ہے، تو نیابت تو عصمت کی عطا فرما دی، نیابت تو عصمت کی عطا فرما دی. اور علم میں کیسی نیابت دی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ بخاری مسلم کی ساری حدیث ہے، حضرت عائشہ سے ترمذی میں حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں خدا کی قسم عمر، میں نے دیکھا شیطان تیرے سائے سے بھاگتا ہے. اس میں یہ الفاظ ہے، بخاری میں الفاظ ہے کہ راستہ بدل دیتا ہے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بھاگتا ہے. تو اب حضور کے قریب شیطان نہیں آتا، اس لیے گناہ نہیں ہو سکتا. اور عمر کی بھی تربیت ایسی کر دی ہے، فرمایا تیرے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، تو اب عمر کیسے غصب کر سکتا ہے کسی چیز کو؟ کیونکہ غصب کرنا، جلنا، بھوننا، مارنا، قتل کرنا، غصہ، یہ تو صرف شیطانی حرکتیں، یہ اخلاق رذیلہ ہے، یہ تو شیطان پیدا کرتا ہے. اور جس کو حضور نے اپنا ایسا جانشین بنایا ہو، فرمایا تو معصوم تو نہیں ہو سکتا، لیکن شیطان تیرے راستے میں آ بھی نہیں سکتا، شیطان تیرے راستے میں آ بھی نہیں سکتا. اور علم کا وہ مقام عطا فرمایا، بخاری کے اندر موجود ہے، لقد کان فی ما قبلکم من الامم، حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ تم سے پہلے جتنے نبی آئے نا، تو ان کے بھی نائبین کو اللہ رب العزت نے ایک خاص خصلت دی تھی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو آگے چلیں گے، اگر وہ اس لیے، آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے، جب تک حضرت عمر رہے تو یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، یہ اسلام کی صحیح تصویر تھی. اس کے بعد جو انتشار ہوا ہے، یعنی جس طرح قرآن نے نفاذ حکومت کی بات کی تھی، جس طرح قرآن نے حاکم کی صفت کو بیان کیا تھا، جس طرح قرآن نے ایک معاشرہ بنانے کے لیے کہا تھا، وہ دور صرف کب تک چلا؟ جب تک حضرت عمر تھے. حضرت عمر کی شہادت کے بعد آج تک پھر مڑ کے اسلام میں وہ دور نہیں دیکھا کہ جس دور کی طرف قرآن بلاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام صحابہ کے اندر برگزیدگی کے اندر اور پاکی و تطہیر کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے. حضور فرماتے ہیں، درود پاک پڑھیے ایک دفعہ، میری تقریب مشکل تو نہیں لگی آپ کو؟ کیونکہ میں چاہتا تو پہلے تاریخ کا سیدھا سیدھا واقعہ پیش کرتا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر جن زندہ دلوں نے کہا ہے، کچھ تو سمجھ میں آیا ہوگا. بس یوں سمجھ لو کہ، اتنا سمجھ لو کہ حضرت عمر روحانیت کے بادشاہ ہیں. حضرت عمر اولیاء کاملین کو فیض دینے والے ہیں. آپ کی محبت کے بغیر اخلاص للہیت دل میں آ ہی نہیں سکتی. آپ حضور کے وہ تربیتی یافتہ ہیں، وہ تربیتی یافتہ ہیں. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں کہ پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان کے اندر یہ ہوا کرتا تھا کہ ان کے نبی کے نائبین جو تھے، یحدثون، ان پر رب الہام کرتا تھا، ان کے اوپر رب الہام کرتا تھا، یعنی وہ محدث تھے. محدث کا کیا معنی ہے؟ فرمایا کہ جناب ان کی زبان پر فرشتے بولتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت اس سے خالی نہیں، فَإِنَّكَ مِنْ أُمَّتِ أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَر، اور میری امت کے اندر یہ شرف اور مقام عمر کو حاصل ہے. یعنی عمر وہ ہے کہ جس کی زبان سے فرشتے بولتے ہیں. شاہ ولی اللہ سے پوچھا گیا، یہ محدث اس کو کہتے ہیں جس کے قلب پر الہام ہوتا ہے، تو الہام تو اولیاء کے قلب پر بھی ہوتا ہے، تو کیا یہ حضرت عمر کے برابر ہو جائیں گے؟ تو فرمایا نہیں، ایسا نہیں. الہام ایک ہوتا ہے الہام، اور ایک ہوتی ہے فراست. فرمائیے دونوں چیز غیب کی تین قسمیں بنتی، ایک وحی، ایک الہام، ایک فراست. وحی نبی کے ساتھ خاص ہے، الہام اور فراست یہ امت کے ساتھ. اب اگر یہ دونوں امت کو ملتا ہے تو ان میں کوئی فرق تو ہے، جب تو ان دونوں کے نام الگ الگ ہیں، ایک کو الہام کہتے ہیں، کوئی فراست کہتے ہیں. تو اس پر ملا علی قاری علیہ رحمت الباری نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے، فرمایا ہاں فرق ہے، فراست عام ہے، کبھی آپ کی چھٹیز کسی بات کو جان لیتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ویسی ہو گیا ہے، تو یہ ہے فراست، لیکن یہ الہام بھی ہو یہ الہام بھی ہو ایسا ضروری نہیں. فرماتے ہیں الہام جو ہے یہ خاص چیز ہے، غیب کی خاص صورت ہے، اور فراست جو ہے یہ عام صورت ہے. فراست بھی غیب سے تعلق رکھتی ہے، وہی بھی غیب سے تعلق رکھتی ہے، الہام بھی غیب سے تعلق رکھتی ہے، لیکن غیب کا اصل ذریعہ وہی ہے اور وہ نبیوں کے لیے خاص ہے. الہام اور فراست امت کے لیے عام ہے، لیکن فرمایا کہ الہام جو ہے وہ اولیاء کا وہ خاص طبقہ جانتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر گامزن ہے. فرما الہام اور فراست میں کیا مطلب ہے؟ فرما کہ دیکھو جب کوئی مبتدی طالب علم جب اسکول کے اندر پڑھنے کے لیے جاتا ہے یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت حال اس کا یہ ہوتا ہے کہ اسے آواز نکالنا تو کسی شے کو جاننے کے لیے اس کو تلفظ کرنا ضروری ہے، تو اب استاد اس کے سامنے الف کی ایک لمبی لکیر کھینچتا ہے، الف کی ایک لمبی لکیر کھینچتا ہے اور اس کو کہتا ہے بیٹا یہ جو لمبی لائن ہے یہ محض لکیر نہیں، اس کے پیچھے ایک آواز ہے اور اس آواز کو کہتے ہیں الف، اس کو کہتے ہیں الف. جس طرح کہ آپ نے بابل کی تاریخ پڑھی ہوگی کہ ان لوگوں نے سب سے پہلے لکھنا پڑھنا سکھایا. میں بغداد سے بابل گیا ہوں، وہاں پر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ بھی موجود ہے. اس زمانے میں سب سے پہلے وہ قوم ہے جس نے لکھنا پڑھنا سکھایا تھا. انہوں نے لکھنا پڑھنا کیسے سیکھا؟ کہیں طوطے کی تصویر ہے، کہیں بندر کی تصویر ہے، کہیں پرندے کی تصویر ہے، اس تصویر سے انہوں نے کوئی ایک معنی رکھا تھا، جس طرح لمبی لکیر کا معنی آپ نے الف رکھا ہے، ایک لمبی مثلث لکیر کے بعد اس کے نیچے ایک نقطہ، اس کا معنی آپ نے با رکھا ہے. تو اسی طرح انہوں نے بندر بنایا اور بندر سے مراد کوئی ایک معنی رکھا، طوطا بنایا اس سے معنی ایک معنی رکھا. جبھی تو آپ یہ سارے الفاظ جمع کر کے اپنے معنی کو ان الفاظوں میں خط کے ذریعے بھیجتے ہیں. اگلے کو آپ کی آواز تو نہیں جاتی، آپ ایس ایم ایس کرتے ہیں تو آپ کی آواز تو نہیں جاتی، آپ کے لکھے ہوئے حروف جاتے ہیں اور وہ حروف کسی معنی پر دلالت کرتے ہیں، تو وہ اس کو ترتیب دے کے جب پڑھتا ہے تو آپ کی بات سمجھ لیتا ہے. ایسا ہی ہے نا، یعنی الفاظ کے نیچے وہ معنی موجود ہوتا ہے. تو اس کو یوں ہی سمجھے، الہام جو ہے وہ ڈائریکٹ نبی کے وسیلے سے غیب جاننے کا نام ہے، اور فراست وہ ہے کہ اس کے اندر غیب کو براہ راست جاننے کی طاقت تو نہیں ہوتی لیکن وہ کسی شے کی آڑ کے اندر غیب کو جانتا ہے. اور الہام کے اوپر جو قدرت رکھتا ہے اس کو کسی تصویر دکھا کر کوئی منظر نہیں سمجھایا جاتا بلکہ ڈائریکٹ منظر دکھا دیا جاتا ہے، اور فراست والا وہ ہوتا ہے جس کو منظر دیکھنے کی طاقت نہیں ہوتی، اس کو کوئی تصویر دکھائی جاتی ہے، اس تصویر کے اندر وہ منظر کو سمجھتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں میری امت میں وہ لوگ جو براہ راست غیب کو دیکھتے ہیں ان میں عمر ہے. اب وحی کی نیابت کیا ہے؟ الہام. ٹھیک، وحی کی نیابت کیا ہے؟ الہام. اور عمل کے اندر اخلاص کے شیطان آتا نہیں، اس کی نیابت کیا ہے؟ کہ شیطان آپ کے سائے سے بھاگ جاتا ہے، شیطان آپ کے سائے سے بھاگ جاتا ہے. چلتے چلتے ایک آخری جملہ بھی یہاں پر میں عرض کر دوں تاکہ یہ بات حضرت عمر کو خراج تحسین کرنے پر مکمل ہو جائے. 21 قرآنی آیتیں آپ کی رائے پر اتری ہیں، مل کر کہیں سبحان اللہ. 21، بعض علماء نے 23 لکھی، یقیناً اور بھی قول ہوں گے، میں اختلاف نہیں کرتا اس سے، لیکن کئی آیتیں اس کو کہہ دیتے ہیں کہ کئی آیتیں حضرت عمر کی رائے کے بولے مطابق اتری ہے، رائے کے مطابق. اس کو بھی صوفیہ بحث کرتے ہیں کہ یہ کیسے اتر گئی، کلام تو اللہ کا ہے نا، وہ تو اللہ کی مرضی سے اترے گا، تو مرضی خدا کی ان کو کیسے پتا چل جاتی ہے؟ مرضی تو خدا کی ہے نا، کلام خدا کا ہے. اب آپ نے مجھے نہیں پتا تقریر کے بعد آپ مجھ سے کیا بات کریں گے، کیونکہ آپ کے دل میں جو ہوگا آپ کی مرضی ہوگی آپ بات کریں گے، مجھے تو نہیں پتا کیا بات کریں گے. چلو میں اگر جان بھی لوں تو آپ کو جان سکتا ہوں، لیکن خدا کی باتوں کو کون جانے گا؟ اب خدا نے کیا کہنا ہے عمر کو پہلے پتا چل جاتا ہے. بھائی آپ کی مرضی پر قرآن اترتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ خدا نے ابھی کیا کہنا ہے، تو حضرت عمر کو پتا چل جاتا ہے. تو 21 سے زیادہ آیتیں، یہ کئی آیتیں حضرت عمر کی رائے پر اترتی. کیا مطلب؟ حضرت عمر کہتے ہیں ابھی یہ ہونے والا ہے تو ہو جاتا تھا. تو اب صوفیہ کہتا ہے یہ حضرت عمر کو پتا کیسے چل جاتا ہے کہ بھائی ایسے وہی تو انتہائی پوشیدہ چیز ہے، یہ کیسے آتی ہے؟ تو اس پر حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں اس میں صحبت مصطفیٰ کا راز ہے، صحبت مصطفیٰ کا. فرمایا آپ حضور کے اتنے سچے عاشق ہیں، اور جب حضور نے اپنے باطنی نعمت میں آپ کو اپنا نائب بنایا ہے تو پھر آپ سے زیادہ حضور کو باطنی طور پر کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو فرمایا کہ سنو، اس کی مثال بڑی پیاری دی ہے. فرمایا کہ وزیر کو جب بادشاہ حکم دے کہ میرے پاس آؤ اور مجھ سے ملاقات کرو، تو وزیر تنہا تو نہیں جاتا بادشاہ کے پاس، ظاہر سی بات ہے وزیر بھی ایک حیثیت رکھتا ہے، تو اس کے دوست احباب اس کے ساتھ جاتے ہیں. لیکن جب بادشاہ، مثال دے رہا ہوں بلا تمثیل، بادشاہ جب اپنے حجرے میں بیٹھا ہو اور حجرے کا دروازہ کھلا ہوا ہو، یا محل میں بیٹھا ہے اور محل کھلا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ صرف ایک ہی کرسی ہوگی جس پر وزیر بیٹھے گا، ٹھیک ہے؟ اور وزیر اور بادشاہ جو باتیں کریں گے، وزیر جائے گا تو پورے اپنے افراد کو لے کر، لیکن جب بادشاہ سے جس مسئلے پر بات کرنی ہے تو یہ لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ بادشاہ اور وزیر دونوں بات کریں گے. تو یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ اپنے گھر چلے جائیں گے؟ کہا نہیں، یہ تو غلام ہے، خادم ہے، تو غلام دروازے پر ہوگا. غلام کہاں ہوگا؟ دروازے پر. لیکن کہاں جو غلام دروازے پر ہے نا، وہ وزیر کا بہت سچا غلام ہے. وہ اتنا سچا غلام ہے کہ اس کے وہ وزیر کی محبت کے قالب میں مکمل اتر چکا ہے. اب اگر وزیر دیکھے بھی تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کیا دیکھنا چاہ رہا ہے. اور مثال ہوتی ہے نا سچے غلاموں کی، کہ مالک کا مزاج وہ سمجھ جاتا ہے کہ ابھی اس نے کچھ کہا نہیں تو پہلی چیز لا کے رکھ دی، کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا حضرت مجھے پتا، آپ یہ مانگ رہے ہوں گے. کیونکہ صحبت اور محبت قریب ہو جائے تو فرمایا کہ اب وزیر بادشاہ سے کچھ باتیں کر رہا ہے، یہ دروازے پر کھڑا ہوا خادم سن تو کچھ نہیں رہا لیکن وزیر کے ہاتھوں کے اشاروں کو دیکھ رہا ہے. وزیر، یہ غلام اپنے آقا وزیر جو بادشاہ سے بات کر رہا ہے اس کے ہلتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ رہا ہے، اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھ رہا ہے. غلام سمجھ جاتا ہے کہ یہ بات یہی ہو رہی ہوگی. تو فرمایا یہی بات حضرت عمر میں تھی. محبت سے کہیں سبحان اللہ. فرمایا جب حضور پر وحی آتی تھی یا وحی آنے والی ہوتی تو حضور خاموش ہو جاتے تھے، تو حضرت عمر آپ کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے اور باہر آ کر کہتے ہونے والا ہے، وہ ہو جاتا تھا. محبت سے کہیں سبحان اللہ. یعنی مزاج مصطفیٰ سے اتنا قریب ہیں آپ کہ حضور کے جبیر مقدس کے آثار سے آپ کو پتا چل جاتا تھا کہ رب ابھی آپ سے کیا کہے گا. اور اگر آپ نے جو کہا نا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام طواف کر رہے تھے اور سرکار طواف میں رکتے تھے، چلتے تھے، چلتے تھے، رکتے تھے، تو حضرت عمر نے سرکار کے مزاج سے سمجھ لیا تھا کہ حضور کو مقام ابراہیم سے محبت ہے، تو خود آ کر کہنے لگے حضور مقام ابراہیم اگر مصلی بن جائے تو کیا ہے؟ تو قرآن کی آیت اتر گئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، محبوب اس کو مصلی بنا لو، محبوب اس کو مصلی بنا لو. تو اس سے آپ حضرت عمر کی بزرگی کا اندازہ لگائیں کہ رب کریم کے انتہائی راز کی باتیں وحی جو اپنے محبوب کے قلب پر کرتا ہے، تو وہ خدا کو دیکھنے کی طاقت تو نہیں رکھتے عمر، نہ وحی کو دیکھنے کی طاقت رکھتے، نہ وحی کو اپنے دل پر لانے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن وہ حضور سے اتنی محبت کرتے ہیں اور حضور کی صحبت سے اتنے قریب ہو گئے ہیں اور وہ حضور کی محبت میں ایسے رنگے گئے ہیں کہ ظاہر بھی حضور جیسا ہو گیا، باطن بھی حضور جیسا ہو گیا. اب انہیں پتا چل جاتا ہے کہ حضور دیکھ رہے ہیں تو آنکھوں کے اشاروں سے، پلکوں کی جنبش سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ نے ابھی آپ کو کیا کہنا ہے اور آپ کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں. تو اس لیے حضرت علی کہتے تھے مجمع میں، ارے عمر سے کچھ نہ کہنا، اس لیے کہ ابھی یہ کچھ کہے گا اور وہ ہو کر ہو جائے گا. تو یہ مقام ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ. خیر، فاروق اعظم پر کہنے کے لیے تو دل چاہتا ہے کہ کوئی 40 دن 50 دن کی نشست ہو اور اس پر بندہ، بلکہ پورے سال کی نشست ہو اور اس پر ایک آئے لیکن اہل دل آئے، تاکہ دو ہی بیٹھیں اور وہ باتیں کریں جو بزرگوں نے اپنے مشاہدات پیش کی ہیں. لیکن آپ تمام آئیں، انشاءاللہ آپ کے آنے کی برکت سے اللہ میرے گندے دل کو بھی پاک فرمائے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہن کے مقام پر کہنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، میں اسی پر اکتفا کروں گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اور اس پر گویا کہ تفصیلی کلام کسی حوالے سے ہم کریں گے. سیدنا عثمان غنی کے لیے صرف یہ جملے عرض کر دوں میں کہ آپ حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے نبی آئے ان کی امت میں کسی کو یہ شرف نہیں ملا جو عثمان غنی کو ملا.
رہیں گی. اس لیے کہ آپ کہیں گے ابھی آپ نے حضرت عمر کی اتنی فضیلت بیان کی تو اب آپ حضرت عثمان غنی کی طرف آ گئے. تو یہ قاعدہ میں اکثر آپ کے اندر عرض کرتا ہوں کہ جزوی فضیلت حضور کے قرب سے سب کو نصیب ہوئی ہے. اب جس فضیلت میں عثمان ہوں گے اس میں عمر نہیں ہوں گے, اور جس میں عمر ہوں گے اس میں عثمان نہیں ہوں گے. تو یہ جزوی فضیلت کے اہل سنت قائل ہیں کہ جزوی فضیلت جس کو جس طرح کا قرب ملا, جس طرح کی نسبت رہی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ جو ہے وہ معدن فیض ہے, جس کو جس جہت سے فیض ملا وہ اس میں ممتاز ہو گیا. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہن حضرت آدم سے لے کر سید عالم تک ساری امت میں سب سے افضل ترین شخصیت ہیں, اس اعتبار سے کہ کسی نبی کی بیٹیاں ایک سے زیادہ کسی کے نکاح میں نہیں آئی, اگر آئی ہیں تو اس کائنات کے سب سے خوش بخت شخص سیدنا عثمان ذوالنورین کے عقد پاک میں آئی ہیں. میں صرف اپنی تقریر کو اس پہ اتفاق کرتا ہوں, ورنہ حضرت عثمان غنی پر کہنے کے لیے بے شمار باتیں ہیں. آپ کی سخاوت, آپ کی عدالت, میرے آقا نے آپ کے لیے امامہ اتار کر, اپنا امامہ اتار کر گھر میں رکھا اور نالین بھی اتاری اور کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر عثمان کی دعا کی, یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں, یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں. ہوا یوں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں چولہا نہیں جلا, حضرت عثمان غنی آئے, دروازے پر دستک دی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آواز دی, کہا حضور کہاں ہیں؟ کہا سید عالم تو مسجد کے اندر ہے. تو فرمائی رونے کی آواز کیوں؟ کہا اہل بیت نے تین دن سے کھانا نہیں کھایا. حضرت عثمان غنی زار و قطار رونے لگے. وہیں سے آپ لوٹے اور آپ نے 40 بکرے ذبح کروائے اور بڑے بڑے تشت میں کھانا تیار کروایا اور لے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پیش کیا, اور خود روتے ہوئے اپنے گھر چلے گئے اور اپنے غلاموں کو کوستے رہے اور انہیں کہتے رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا یہ حال ہے, مجھے خبر نہیں. اللہ اکبر. سید عالم جو مسجد میں تھے اب لوٹ کر گھر آئے تو اتنے وافر مقدار میں جب کھانا دیکھا تو فرمایا عائشہ یہ کہاں سے آیا؟ کہا جی عثمان آئے تھے اور وہ زار و قطار رو رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھ پر میری ماں اتنا تو احسان کرتی کہ یہ آپ کا بچہ آپ کی خدمت کے لیے تو معمور تھا, اگر آپ مجھے حکم کرتی میں ساری نعمتیں آپ کے قدموں میں لا کر رکھتا, آپ حضرات تین دن سے آپ نے نہیں کھانا کھایا اور یہ سارا کا سارا کھانا عثمان لے کر آئے ہیں. شاہ ولی لکھتے ہیں اس وقت سرکار پر نبوت والی کیفیت آئی, جس کو جمال کا اظہار کرتے ہیں. اس پر بھی بڑی وضاحت ہے کہ اس میں حضرت عثمان غنی کا کیا مقام ہوگا. اللہ اکبر. اب انوار جمالیہ ایسا برس رہا ہے میرے آقا کے قلب پر کہ آپ نے امامہ اتارا اور گھر میں رکھا, اور پاؤں میں نالین نہیں ہے, اور گھر سے باہر نکل کر مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں, یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا, یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا. عثمان نے تیرے نبی کا دل خوش کیا, تیرے نبی کے اہل بیت کو خوش کیا, مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا, اور تجھے بھی کہتا ہوں میرے صدقے مولا میرے عثمان سے راضی ہو جا. یہ شان ہے سیدنا عثمان غنی کی. نہج البلاغہ سے ایک آخری خطبے کی چند الفاظ میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ دیکھیں کہ جو لوگ عثمان غنی کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس ان علمی یتیموں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی گھر کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. نہج البلاغہ جو رفض کا قرآن ہے اس کے خطبہ نمبر 164 پر ہے کہ حضرت علی عثمان غنی سے ملنے کے لیے گئے, یعنی کوئی سیاسی اختلاف تھا اس میں ملنے کے لیے گئے. اب حضرت عثمان غنی کے سامنے جب بیٹھے ہیں تو حضرت عثمان غنی کو مخاطب کر کے مولا علی کیا کہہ رہے ہیں, فرمائے واللہ ما ادری ما اقول لکو ما عارف شیئا تجهلہ. اے عثمان میں اس بات کو نہیں جانتا کہ میں اس بارے میں گمان بھی نہیں کر سکتا کہ میں جتنی چیزوں کو جانتا ہوں اس کا علم آپ کے پاس نہ ہو, یعنی میں کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ علی کے سینے میں جتنا علم ہے عثمان اس کو نہ جانتا ہو. کیا مطلب؟ یعنی جتنا میں جانتا ہوں عثمان وہ تم بھی جانتے ہو. ٹھیک ہے, تو اب اس کلمے سے حضرت علی کے بارے میں کیا فتویٰ آئے گا کہ جو لوگ حضرت عثمان غنی پہ تنقید کرتے ہیں. کتاب بھی نہج البلاغہ ہے, فرمایا جتنا میں جانتا ہوں عثمان اتنا تم بھی جانتے ہو. یعنی سیاسی مسئلے پر کوئی بحث چلی ہے اس میں حضرت عثمان غنی کے مقام کو ظاہر کرتے ہوئے ابھی مدعا رکھنا ہے, تو اس سے پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ سیاسی فیصلہ آپ نے فرمایا ہے. یہ کیسے فرمایا؟ کیونکہ اب یہ رافضیوں کی کتاب ہے تو وہاں سے انہوں نے ایک سیاسی ایک مہم بنائی ہے. ہم نے کہا بھلے تم نے سیاسی اختلاف بنایا لیکن علی عثمان کو کن جملوں میں یاد کر رہے ہیں وہ دیکھنے کے لائق ہے. فرمایا کہ عثمان تم جو یہ جملے
تم نے جو کہا، تم نے جو بات کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں جانتا ہوں یقین ہو تم بھی جانتے ہو. انک لتعلم ما تعلم، اور بے شک ضرور بضرور تمہیں ان بات کا علم ہے، ما تعلم، جسے میں جانتا ہوں. وسمعت کما سمعنا وصحبت رسول اللہ کما صحبنا، فرمایا کہ ہم نے بھی اسی ذات سے سنا ہے جس ذات سے آپ نے سنا ہے، آپ نے بھی اسی ذات سے صحابیت کا شرف پایا ہے جس ذات سے ہم نے پایا ہے. اب دیکھیں صحابی ہونا بھی بول رہے ہیں، صحابیت کا جملہ کہہ رہے ہیں، سننے کا، سماعت کا، حدیث کا جملہ کہہ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں آگے حضرت ابو بکر کا نام لے کر، وما ابن قحافہ ولا ابن الخطاب، اے عثمان نہ ابن قحافہ یعنی ابو بکر، اور ولا ابن خطاب، اور ابن خطاب یعنی عمر، اولا بعمل حق من کا، وہ دونوں آپ کے مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ نہج البلاغہ کے اندر ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ عثمان ابو بکر و عمر تمہارے مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتے. اولا بعمل حق من کا وہ انت اقرب الى رسول اللہ، اس لیے کہ آپ ان دونوں سے زیادہ حضور سے قریب ہیں. اپنا تو ذکر ہی نہیں کیا، اپنا تو ذکر ہی نہیں کیا، یہ بزرگوں کے آداب ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ وہ نلت من سحری ما لم ینالا، فرمایا اس لیے کہ آپ حضور کے داماد ہیں اور وہ دونوں داماد نہیں ہیں. آپ حضور کے داماد ہیں اور وہ دونوں داماد نہیں ہیں. اس سے کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں کہ حضرت علی کا دل عثمان غنی کے لیے کتنا صاف ہے، اور وہ ان کو انہی باتوں کا جاننے والا کہہ رہے ہیں جن باتوں کو حضرت علی خود جانتے ہیں. اور فرمایا کہ آپ تو اتنے برگزیدہ ہیں کہ ابو بکر عمر آپ کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے اس جزوی صفت میں کہ آپ حضور کے داماد ہیں. یہاں سے پتا چلا کہ حضرت عثمان غنی کو داماد رسول کہنا کفر نہیں ہے. جو لوگ حضرت عثمان غنی کو سید عالم کے داماد ماننے سے انکار کرتے ہیں تو وہ اپنی گھر کی کتاب خود دیکھیں کہ آپ کو داماد رسول کہنا یہ حضرت علی ہی کی سنت ہے، حضرت علی ہی کی سنت ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ بات کہی ہے. اور حضرت گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنہ کی شان منزلت یہ ہے کہ آپ ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں اور ان برگزیدہ شخصیات میں سے ہیں کہ آپ کی نانی ہے بیضا، وہ حضور کی سگی پھوپھی ہیں، سیدنا عبداللہ کی بہن ہیں بیضا، ان کو ام الحکیم بھی کہا جاتا ہے، اور وہ حضرت عثمان غنی کی نانی ہیں. تو اس اعتبار سے آپ حضور کے خاندانی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بشارتوں سے، عنایتوں سے، دعاؤں سے نوازا، اور کھلے آسمان کے تلے شاید کسی کے لیے حضور نے دعا کی ہو، لیکن یہ بات تو ثابت ہے اگر دعا کی ہے اس عاجزی کے ساتھ کہ سر پر امامہ بھی نہیں ہے اور پاؤں میں نالین بھی نہیں ہے، تو وہ خوش نصیب شخصیت سیدنا عثمان غنی ہے. ہم دعا کرتے ہیں مولا کریم ان عظیم ہستیوں کو جو ہم نے ذکر کیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ابھی تو یہ عنوان بابی ہے، ابھی یوں سمجھیے کہ ہم نے چند ہی الفاظ کتاب منقبت کے کہے اور وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن میں رب کریم کی بارگاہ میں اس کی عنایتوں پر مشکور ہوں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ مولا جتنا وقت بھی گزرا تو ہی قادر مطلق ہے، تو نے ہمارے دلوں پر اور ہماری زبانوں پر، ہمارے ذہنوں پر انہی کا پہرا رکھا. مولا کریم ہم تیری بارگاہ میں مشکور ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری طبیعت کو ایسا ہی فرما کہ جب بھی ہم تیرے نیک بندوں کا ذکر کریں تو ہمارا دل کہیں اور نہ بھاگے. میرے امام نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ آئے تو انہی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے. مولا قریب جب ہم تیرا ذکر کریں، تیرے محبوبوں کا ذکر کریں، مولا تو نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے. ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک بال، ایک ایک رونگٹا، ایک ایک لحظہ، اور ہمارے گرد و نواح میں جو تو نے ہماری زندگی بنائی ہے مولا، اس میں اتنی نعمتیں ہیں کہ اپنے جسم کی کھال کو ہم گویا کہ ایک مسلح کی صورت دیں اور جسم کا لوتھڑا لے کر پوری زندگی جتنی جو تو نے دی ہے تیرے حضور سجدے میں پڑے رہیں تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. مولا جب تو نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے تو ان نعمتوں کے صدقے مولا اخلاص کی نعمت بھی دے. مولا کریم یکسوئی کی نعمت عطا فرما، استقامت کی نعمت عطا فرما، جن کا نام لیا انہی کی یاد میں زندہ رکھ مولا، جب ان کا نام لیں تو دنیا یکسر ہمارے دل سے نکلے، جب ان کا نام لیں ان کے نام لیوا لوگوں میں آ جائیں تو ہمیں یہ نہ پتا ہو ہمارا نام کیا ہے، پھر ہمیں یہی نام پتا ہو کہ جن کا نام چل رہا ہے، ہمیں یہ نہ پتا ہو ہمارا نسب کیا ہے، ہماری برادری کیا ہے، ہم رہتے کیا ہے، ہم کون ہوں، جب تک مولا ان کا ذکر کریں تو ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں، پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو واسطہ پیارے کا، ایسا ہو جو سنی مریں یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، عرش پہ دھومے مچیں وہ مومنوں صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، اللہم اصلح قلوبنا یا رب العالمین یا مصرف القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، یہ بہت مبارک ساتھ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو بڑی عاجزی سے کرتے تھے، آئیے مل کر یہ دعا کریں، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹ دینے والے، ثبت قلوبنا علی دینک، ہمارے دلوں کو پلٹنا نہیں مولا، ہمارے دلوں کو تیرے دین ہی پر رکھنا، یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیر دینے والے، صرف قلوبنا علی طاعتک، ہمارے دلوں کو تیری اطاعت ہی کی طرف پھیرے رکھ، وعلی اتباع حبیبک الکریم المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیرے محبوب کریم کی اتباع کی طرف پھیرے رکھ مولا، اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا کریم جو حضرات یہاں پر دور دراز سفر کر کے آئے، اپنے قیمتی معاملات ملاقات اور دیگر چیزوں کو چھوڑ کر آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت عمر کی محبت میں آئے، حضرت عثمان غنی کی محبت میں آئے، مولا سیدنا عمر کی خیرات ہمارے خالی دامنوں میں عطا فرما، حضرت عثمان غنی کی خیرات مولا ہمارے خالی دامنوں میں عطا فرما، مولا کریم ایسی موت دے جو ایمان کے ساتھ ہو، اور جب قبر سے اٹھیں تو زیارت حضرت عمر کی ہو رہی ہو، زیارت عثمان غنی کی ہو رہی ہو، زیارت مولا کائنات کی ہو رہی ہو، زیارت خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کی ہو رہی ہو، مولا تیرے محبوب کے قدموں میں پہنچیں لیکن ہمارے مقتدا پہلے یہ ہوں، مولا کریم ہمیں ان کے ساتھ رکھ، ان کے زمرے میں شامل فرما، اللہم توفنا مع المسلمین، اللہم توفنا مع المسلمین، اللہم توفنا مع المسلمین، مل کر کہیں والحقنا بالصالحین، والحقنا بالصالحین یا رب، والحقنا بالصالحین یا حنان یا منان یا رب العالمین، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی صاحب اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین، ایک شعر صلاۃ والسلام کا پڑھا جائے گا، صلاۃ والسلام میں بھی ضرور شرکت فرمائیں۔